أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. إلهي انتقني بالهدى وألهمني التقوى. ہماری سابقہ گفتگو دمائے ثلاثہ میں سے اہم ترین خون حیض کے حوالے سے چل رہی تھی، جو الحمدللہ رب العالمین حیض کو ہم نے لاسٹ سنڈے مکمل اپنے جو اہم مسائل تھے انہیں مکمل کر دیا، جو بہت پیچیدہ اور بہت بعض اوقات ایسے بعض ایسے مسائل تھے جو کبھی کبھی پیش آنے والے ہیں ان کو ہم نے بیان نہیں کیا، کیونکہ بہرحال وہ پھر بہت طولانی قسم کا اور لمبے والے درس بن جاتے ہیں. اور اب آ جائیے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں، جو کہ میرا آج اس حوالے سے آخری درس بھی ہے اس سیشن میں القائم کے، وہ ہے خون استحاضہ. اور آبویسلی ہر مومنہ، ہر خاتون جو 30-35 سال کی عمر بہاریں دیکھ چکی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ حیض کے بعد سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ استحاضہ کا مسئلہ ہے. بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جو گاہے بگاہے خواتین کو عارض ہوتی رہتی ہے. سب سے پہلے استحاضہ کے حوالے سے کچھ بنیادی مسائل، اور پھر کچھ ضمنی مسائل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے. سب سے پہلے فرماتے ہیں، ہر وہ خون جو عورت بلوغ سے پہلے دیکھے وہ استحاضہ ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ بچیاں 9 سال قمری پورے ہونے پر بالغ ہو جاتے ہیں. فرض کریں خدا نخواستہ کسی انسیڈنٹ کی صورت میں، کسی پریشانی کی صورت میں یہ بچی 8.5 سال 9.5 سال میں خون دیکھتی ہے، اگرچہ اس کے اندر شرائط پائی جائیں لیکن فقہا اسے خون حیض کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ خون خون استحاضہ ہی رہے گا. پھر فرماتے ہیں، ہر وہ خون جو عورت یائسہ ہونے کے بعد دیکھے. یائسہ کی تعریف ہم حیض کے باب میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور میری کل ہمارے استاد بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین آغا نادر صادقی کے ساتھ آپ نے القائم پہ ان کے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے، اور ان کے اس موضوع پر مفصل لیکچرز بھی میرا جہاں تک علم ہے، مجھے جہاں تک معلومات ہیں، میری یوٹیوب پر موجود ہیں. جن کو تفصیل سے پڑھنے ہوں آغا نادر کے وہ درس سن سکتی ہیں مومنات. ان سے میری بات ہوئی اور میں نے آپ کی خدمت میں آیت اللہ خوئی کی یائسہ خواتین کا ایک مسئلہ بیان کیا تھا. ایک کریکشن یہ بات کل انہوں نے مجھے بتائی، تفصیل سے سمجھائی کہ آقا خوئی کے نزدیک سید عورت یا غیر سید عورت، بوتھ آف دیم 50 سے 60 سال کے درمیان اگر خون دیکھیں، ایسا خون دیکھیں جس کے اندر شرائط حیض پائی جاتی ہیں، ایسا خون دیکھیں اگر وہ 50 سال سے پہلے دیکھتی تو اسے قطعاً حیض قرار دیتی. آغا خوئی مرحوم آل اللہ مقامہ کے نزدیک سید غیر سید دونوں احتیاط واجب کی بنا پر جمع کریں گی. جمع کریں گی سے مراد یہ ہے کہ یہ عورت اپنے آپ کو مستحاضہ سمجھتے ہوئے اگر خون کا فلو زیادہ ہے، خون کی کوانٹٹی اچھی والی ہے، جو میں بھی آپ کی خدمت میں استحاضہ کے ضمن میں بیان کروں گی انشاءاللہ، تو ہر نماز کے لیے وضو کرے، سینیٹری نیپکن چینج کرے، غسل کرے، اور پھر اس پروسیس کے بعد بلا فاصلہ نماز پر کھڑی ہو جائے. اگر یہ مومنہ بلا فاصلہ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس دوران اسے بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے تو فقہی نقطۂ نگاہ سے اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر اس نے اس میں بریک دے دیا، مثلا فون اٹینڈ کرنے چلے گئے، مثلا دروازے پر چلے گئے، مثلا کوئی اور کام کرنے لگ گئے اور اس دوران جسم سے خون خارج ہوگا، اسے یہ پچھلے اعمال دوبارہ رپیٹ کرنے پڑیں گے. مسئلہ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ یہ آیت اللہ خوئی کی ان مقلدات کا مسئلہ ہے، چاہے وہ سید ہوں چاہے وہ غیر سید ہوں، احتیاط واجب لگائی ہے مرحوم آیت اللہ خوئی نے 50 سال سے 60 سال کے درمیان. اور یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہاں 50 سال سے مراد 50 سال قمری ہیں، انگلش کی 50 ایئرس نہیں ہیں. اور میں نے جیسے لاسٹ آپ سے کہا تھا کہ حیض کی عمر آگے جا رہی ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں مثلا 11 سال کی بچیوں کو، 10 سال کی بچیوں کو حیض آ رہا ہے، ادھر سے یاس کی عمر بھی ادھر جاتی جا رہی ہے. مثلا اب 53، کل مجھے کسی نے 57 ایئر کی مومنہ، جبکہ وہ سعادات سے تعلق بھی نہیں رکھتی، انہوں نے کہا انہیں ریگولر حیض آ رہا ہے. تو پھر میں نے ان کو یہ ان کی تخلیق جاننے کے بعد ان کی خدمت میں یہ مسئلہ بیان کیا. بس ہر وہ خون جو یائسہ ہونے سے کے بعد دیکھے گی عورت، وہ اسے استحاضہ قرار دے گی. پھر فرماتے ہیں وہ خون جو 10 دن سے کم ہے، چاہے دنیا بھر کے ڈاکٹر ترازو کے ایک پلڑے میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ حیض ہے، یہ آپ کی سائیکل ہے، یہ اب آپ کو ہر مہینے ایسے ہی آئے گا، فقیہ اسے حیض قرار نہیں دیتا. اور میں نے سب سے پہلے درس میں آپ کی خدمت میں مثال دی تھی مائنر تھیلیسیمیا کی پیشنٹس یا جو اینیمک ہیں آلریڈی. ہمارے پاکستان میں یہ خواتین میں خون کی کمی کا پرابلم پاکستان ان ممالک میں آتا ہے جہاں بہت زیادہ ہے، شاید ہماری ڈائٹ ایسی ہے، شاید ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو 10 دن کے بعد خون دیکھے گی وہ بھی استحاضہ ہے. مثال کے طور پر جی نہیں 3 دن سے کم دیکھے، اوکے جو 3 دن سے کم دیکھا جائے گا، سوری میرے اشتباہ لفظی ہو گیا ہوگا، جو 3 دن سے کم دیکھا جائے گا وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے. ٹھیک ہے، اب چاہے کچھ بھی کوئی کہے، آپ نے اس کو استحاضہ ماننا ہے اور استحاضہ کے مسائل پر عمل کرنا ہے. 2 حیضوں کے درمیان منیمم شریعت آپ سے ریکوائر کرتی ہے 10 دن کا فاصلہ ہو. تو اس 10 دن کے درمیان جو خون دیکھا جائے گا، اچھا حیض اور نفاس کے درمیان بھی 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کسی کے ہاں بچے کی ولادت 5 جنوری کو ہوئی، 15 جنوری تک اس نے اپنے آپ کو نفاسہ سمجھا، اگر اس کی حیض میں عادت نہیں ہے، اگر عادت ہے تو عادت کے دنوں تک اس کو نفاس سمجھے گی، ایسا نہیں کہ لمبائی چھٹی پر چلی جائے نماز کی. اور پھر 11ویں دن سے اگر فرض کریں اس کی کوئی بہت عادت وہ نہیں ہے، عادت کے اعتبار سے عادت نہیں ہے، اب 15 جنوری سے لے کر 15 جنوری تک، 5 جنوری سے لے کر 15 جنوری تک یہ حیض ہے، اور اس کے بعد آنے والا خون استحاضہ ہے، اور اسے استحاضہ کے مسائل پر عمل کرتے ہوئے اپنی نماز اور اپنے روزے کو انجام دینا پڑے گا. اور اسی طرح سے میں نے کہا نا یہاں نفاس کے باب میں بھی یہی حکم لاگو ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ مثلا میری تو بچے کی پیدائش سے پہلے حیض کی تاریخ ہی مثلا 15 یا 16 تھی، نہیں، آپ نے یہ جو آخری نفاس دیکھا ہے اس نفاس کے آخری دن میں اور نیکسٹ حیض کے پہلے دن کے اندر کم از کم 10 دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے. مسئلہ واضح ہو رہا ہے ساتھ ساتھ تو آپ اظہار کرتے رہے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ مسئلہ خدا نہ سب مبہم لے کر جائیں. یعنی آپ صحیح سیکھیں، چاہے کم مسائل سیکھیں، بہت بہتر ہے اس کے کہ انسان بہت سارے مسائل سیکھے اور سارے کچے پکے اور آدھے ہوں. نیم حکیم خطرہ جان ہوتا، نیم ملا خطرہ ایمان. الحمدللہ ہمارے پاس ایسی عورتوں کی آلریڈی کمی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر بچے کا کوئی جز باہر نہیں نکلا، یہ ہمارے ایک دوسرا مس کانسیپٹ جو میں آپ کی خدمت میں نفاس کے حوالے سے بیان کر دوں. میں نے ایک لسٹ سی بنائی ہے، یہ چھوٹی سی، یہ وہ مسائل ہیں جو مجھے آج میرے موضوع سے بہت زیادہ ریلیٹ نہیں کرتے لیکن بہت زیادہ پیش آنے والے ہیں، انہیں میں آپ کی خدمت میں اشارتاً بیان کروں. ہمارے ہاں جب لیبر پینس ہوتے ہیں تب بھی بعض اوقات خواتین کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، کسی کو ہیوی، کسی کو ہلکی پھلکی، لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے کہ لیبر پینس میں خاتون ہوتی ہے تو اسے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. عورتیں اس کے اوپر نفاس کا حکم لگاتی ہیں، جب تک بچے کا پہلا جز باہر نہیں آئے گا نفاس کا حکم لاگو نہیں ہوگا. اب یہ ہیوی بلیڈنگ ہے، اب یہ ہلکی پھلکی اسپاٹنگ ہے، اس حساب سے آپ اپنی تعین تکلیف کریں. تعین تکلیف کرنا نہیں، اپنی ذمہ داری کو واضح کریں. فرض کریں پریشر کے ساتھ اچھی والی ہیوی بلیڈنگ ہے تو اس صورت میں یہ عورت مستحاضہ کثیرہ ہو جائے گی. اب اس عورت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ عورت غسل کرے اور نمازوں کو ادا کرے. اب یہاں پر ایک سوال کے نشان، ایک عورت ہونے کے ناطے خواتین کے اس مسئلے کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بہرحال بہت دفعہ یہ چیزیں زندگی میں بہت ریگولر فیزز میں سننے میں آتی ہیں فقہی مسائل کے حوالے سے. پہلی بات کھڑی ہوتی ہے کنولا لگاؤ ہے ہاتھ پر. اچھا آپ میں سے مجھے نہیں پتا، کچھ چہرے ایسے جو میں نے لاسٹ سیمسٹر میں بھی دیکھے تھے، اگر کسی کے ہاتھ پر کنولا لگ جائے، اور اسپیشلی جو لیبر پین والا کنولا ہی ابھی چلے گا 2-3 دن جب تک آپ ہاسپٹل میں ہیں، ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے سے پہلے نارملی پریکٹس میں یہی چیز ہے، وہ آتی ہے پیرامیڈیکل اسٹاف کی ایک آنٹی آپ کا وہ وائپ کرتی ہے اور کنولا نکال کر لے جاتی ہے. اس کنولا کے ساتھ آپ وضو کریں گے یا کچھ اور؟ جبیرہ. قربان ہو جاؤں جبیرہ کے مسائل پر. کیسے جبیرہ ہے؟ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے ہماری، زخم ہے، ایک منٹ، زخم ہے، پھوڑا ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، بس جبیرہ کیا ہے؟ جبیرہ کی ڈیفینیشن پٹی ہے، देखिए जबीरा वो बैंडेज है, वो एक टेप लगा देते हैं ना कैनोला को मेंटेन रखने के लिए, वो घुसा के चली जाते हैं आंटी जी, टेप लगा कर चले जाते हैं, बैठे रहे आपको गाय बगाए आके इसके अंदर ड्रिप बाजुकत या इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये मैंने ये देखिए ये चीज़ वो है जो प्रैक्टिस में आती है। और इस हवाले से मैंने बड़े दीनदार लोगों के बड़े गलत फ़िक्री मसाइल देखे हैं हॉस्पिटल में। यानी मेरी ख्वाहिश है आप अपने टीचर से कहें आपको किसी अच्छे फ़िक्री माहिर टीचर को बिठा कर हॉस्पिटल के अंदर जो शख्स अटेंड कर रहा है किसी पेशेंट को उसे बताया जाए कि ये जो बिस्तर पर पड़ा है इसे नमाज कैसे पढ़वाई जाएगी। हमेशा तो ऐसे मामला नहीं होते कि आपकी नमाज की माफ़ी हो जाए। बस किसी का यूट्रस रिमूव हुआ है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस के रिमूव होने के बाद, अब यूट्रस ही नहीं रहा तो हैज़ का तस्वुर भी नहीं रहा। अब ये जो खून आ रहा है इस खून पर कौन से अहकाम लागू होंगे? इस बेचारी बिस्तर पर लेटी हुई औरत को जिसे कुछ घंटों के लिए शायद खड़े होना, कुछ घंटों के लिए स्पेशली सर्जरी के बाद इमीडिएट ये चलने फिरने के काबिल नहीं रहती, कुछ घंटे का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको कहा जाता है आपको टहलाया जाए, आपको वॉक कराया जाए। लेकिन इस खातून की या इस फर्ज के ना खुदा सा घर का कोई मर्द अल्लाह ना करे, दोनों सूरतों में अल्लाह ना करे, लेकिन औरतों के चूंकि खुशी के मौक़ों पर भी ऐसे बिस्तर पर पड़ना होता है तो हमने ख़वातीन के बाब में नहीं कहा कि अल्लाह ना करे, मसलन बच्चे की पैदाइश के मौके पर वो इसी तरह से जाकर अच्छा वाला आराम फरमा लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन ये जो मैं फ़र्ज़ करें अटेंडेंट हूँ और मेरे सामने एक ऐसा पेशेंट है जिसकी तकलीफ, जिसका हॉस्पिटल आए जोन है, उसके नमाज की छुट्टी के मुतरादिफ नहीं है, तो मुझे इसको नमाज पढ़ानी कैसे पढ़ाऊँ? कोई ना कोई तो शरीयत ने हल रखा है ना। बास हॉस्पिटल्स में आपको बेड को इतनी भी हिलाने की इजाज़त नहीं देते कि आपके रूबे क़िबला कर लें, और उसमें कमाल है कि बाद लोग गलत रूबे क़िबला लिटा कर पेशेंट को नमाज पढ़ाते हैं। वो मेरा मौजू नहीं है, मुझे उधर जाना भी नहीं है। लेकिन ये जो कनोला लगा है आपने जबीरा कैसे कह दिया? मुझे कुछ आशना चेहरे नज़र आ रहे हैं जिनको पता है कि मेरा मिजाज है मैं गाहे बगाहे। मैंने कल मजलिस में रात को सवाल देकर आगे चली गई कि इमामा से बीबी के बच्चे कैसे मानूस से, तो फ़िक़्ही दर्स है। अगर इस पट्टी को बरतरफ करना, इतनी ये पट्टी से मुराद वो बैंडेज वो टेप जो आपको कनोला की सूरत में लगाई गई है, ऐसी मुशक्क़त का सबब है कि जो नौन नहीं सही जाती। बाज़ों की तो वेंस ही बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, आपने देखा वो बेचारी घुसाती है निकालती है नहीं मिल रही नहीं मिल रही, वो आधा हाथ छलनी करती हैं तो कहीं जाकर वो कनोला लगता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी जबीरा नहीं बनेगी, तयम्मुम बनेगी। तयम्मुम सीधा सीधा जबीरा ही देखिए ना, ना ये हड्डी टूटी है, ना ये जख्म है, ना ही फोड़ा है। यहाँ पर एक टेप है और ये टेप पट्टी नहीं है, ये बैंडेज नहीं है कि आप कहेंगे मतलब मेरी हड्डी को सहारा देने के लिए बैंडेज दिया जाएगा। ये इस करोला को मेंटेन रखने के लिए लगाया गया है। आज़ाए वुजू पर ऐसा माने लग जाए जिसे बरतरफ करना बहुत मुश्किल हो जाए, बास सूरतों में नामुमकिन हो जाए, हरज और मुशक्क़त का मसला पेश आ जाए, तो वहाँ पर वुजू जबीरा की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ ऑटोमेटिकली शरीयत आपके लिए तयम्मुम का ऑप्शन छोड़ देती है। लेकिन बहरहाल बच्चे की विलादत से पहले बहने वाला खून, जब तक बच्चे का कोई जूस बाहर नहीं निकला, ये खून हैज का नफास का हुक्म नहीं रखता, ये इस्तहाजा है। यूट्रस के रिमूव होने के बाद वाला खून, ये देखें ये चीज़ें वो है जो बहुत प्रैक्टिस में आती, हम सुनते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप कहेंगे जो आपने मिसालें दी दर्श में तो हमने कभी आज तक सुनी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हमारे साथ मुआशरे के अंदर पेश आती हैं, ये इस्तहाजा के मसाइल हैं। और फ़र्ज़ करें अगर वो खातून ऐसी हैं कि जिनको कनोला भी लग चुका है और जिनकी ब्लीडिंग का बहुत प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और खुदा नखास्ता खड़े रहने की बाज़ औक़ात बहुत शदीद तकलीफ़ की वजह से हिम्मत भी ना हो, बैठ के नमाज़ पढ़ें, बैठ के नमाज़ पढ़ें लेकिन अपनी नमाज को पूरा करें। ये इस्तजाबत दुआ के ये अच्छे लम्हात होते हैं, इन लम्हात को गुनाह करके खुदा नखास्ता, आप सोचें खुदा हमें एक नेमत दे रहा है औलाद की सूरत में, बेटा दे रहा है बेटी दे रहा है, हम उसका इस्तकबाल ये गुनाह के साथ कर रहे हैं, फिर हम क्या उम्मीद रखेंगे ये बच्चा आपके ख्याल मुकद्दस सरदवेली बनेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि हमने उसका इस्तकबाल ही गुनाहों के की सूरत हाल के साथ किया। लेकिन बहरहाल ये सब उसमें अच्छा फ़र्ज़ करें वो गुस्ल नहीं कर सकती, अगर उसके ऊपर खून का इतना प्रेशर है तो भी शरीयत ने आपको सब्स्टिट्यूट दिया, आप तयम्मुम करें, तयम्मुम करें। अच्छा आपने वो जो हॉस्पिटल का पैरामेडिकल स्टाफ है अगर आप उसे नैपकिन वगैरह चेंज करने का कहेंगे तो वो करेगी, हम पाक नहीं कर सकते लेकिन नैपकिन को चेंज किया जा सकता है। पाक करना अगर हमारे लिए इतनी मुशक्क़त का सबब है कि हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन नैपकिन चेंज करने में तो कोई हमारे लिए हरज नहीं है। यानी जहाँ तक आप जा सकती हैं अपनी नमाज अपने हिजाब अपने वाजिबात की को बचाने की खातिर, शरीयत आपसे एक्सपेक्ट करती है आप वहाँ तक जाएं और अपनी इबादत और अपने वाजिबात और अपनी शरीयत की हिफाजत करें। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। محمد وعجل فرجہ. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو ضمناً میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. اب آ جائیں اقسام استحاضہ کے حوالے سے. فرماتے ہیں اقسام استحاضہ سے پہلے ایک دو جملوں میں کہتے ہیں علائم خون استحاضہ. جیسے ہم نے حیض کی علامتوں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. استحاضہ نوعاً زرد رنگ کا ہے, ٹھنڈا ہے, بغیر درد اور جلن کے باہر آتا ہے اور گاڑھا بھی نہیں ہے. البتہ یہ بھی ممکن ہے, فقہا فرماتے ہیں کہ کبھی وہ سیاہ ہو, سرخ ہو, گرم ہو اور گاڑھا ہو اور درد اور جلن کے ساتھ جسم سے خارج ہو. البتہ علائم غالبی استحاضہ علائم غالبی حیض کے برعکس ہیں, یعنی وہ جو جہاں پر وہ کہتے ہیں وہ ریڈ ہوگا, وہ مرون ہوگا, وہ گرم ہوگا, وہ گاڑھا ہوگا, یہاں کہتے ہیں وہ یلو ہوگا, وہ گاڑھا بھی نہیں ہوگا, وہ درد اور جلن کے بغیر باہر نکلے گا. اب یہاں ایک دوسرا سوال, لکوریا ہمارے معاشرے کا ایک المیہ اب مجھے اس کو وہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ ان سب باتوں سے سروکار نہیں ہے. بعض اوقات اگر کسی کے لکوریا کا شیڈ یلو ہو جائے تو کیا حکم لگایا جائے گا؟ آج میں نے آپ کا پہلا فیز دے لیا, دیٹس اے بلیسنگ فور می. آپ نے نہیں کہہ سکتے کہ آپ پچھلے ریسائٹر کو سن کر بڑے بیچارے معصوم اور مظلوم, بس آج وہ ٹوکن آف کرٹیسی نہیں ہے میرے پاس آپ کے لیے. یہ آپ اگر فرض کریں جو لوگ دیکھیں لکوریا کے اندر جو لوگ سینیٹری نیپکن یا لائنر وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمیشہ اس کا کلر وائٹ یا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا. تو کیا فقہی نقطۂ نگاہ سے آپ اس کے اوپر استحاضہ کے احکام لاگو کریں گے؟ نہیں. لیکن کب نہیں کریں گے یہ آپ کی خدمت میں میں بیان کرنے کے لیے بلائی گئی ہوں. اگر ڈاکٹر کہے کہ اس کے اندر بلڈ کے سیلز نہیں ہیں, نارملی یلو کلر انفیکشن کی علامت بھی ہوتا ہے, بس جس طرح فرض کرے خدا سا میرے یہاں پر زخم ہو جائے اور خون نکلے, ایک پیپ نکلے, دو خون نکلے گا وہ نجس ہے, پیپ نکلے گی اگر اس کے ساتھ خون کی آمیزش نہیں ہے تو وہ نجس نہیں ہے. مسلمان ہو الحمدللہ رب العالمین, تو مسلمان کی رتوبتیں سوائے ان عین نجس رتوبتوں کے پاک ہیں, تھوک, آنکھ, پسینہ, آنسو, یہ سب پاک ہیں نا. تو اسی طرح سے اگر اس کے اندر خون کی آمیزش نہیں ہے تو بس وہ پیپ پاک ہے. اگر فرض کریں ڈاکٹر کہتی ہے کہ یہ انفیکشن ہے اور نارملی گائناکولوجسٹ یہی کہتی ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا پرابلم ہوتا ہے اور نان اسی طرح کے جملے صادر کرتے ہیں کہ انفیکشن ہے, تو بس یہ جو ڈسچارج ہو رہا ہے یہ مبتل وضو بھی نہیں ہے, اس نے آپ کے وضو کی صحت پہ بھی کوئی اثر نہیں ڈالنا, اس نے آپ کے طہارت کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ڈالنا. آپ پاکیزہ عورت کی طرح اپنا جیسے نماز میں پڑھ رہی تھیں ویسے ہی اپنی نماز کو ادا کرتی رہیں گی. اب فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ استحاضہ کی تین اقسام ہیں. سب سے پہلی قسم اتنا کہ اگر روئی رکھے عورت اپنے اندام نہانی میں تو روئی کی صرف اوپری سطح پر خون ہو. اچھا کتنی دیر رکھے, بعض لوگ رکھ کر چلے جاتے ہیں آٹا گوند کے واپس آتے ہیں, نہیں آپ نے کچھ لمحے رکھنا ہے. ہمارے ہاں کچھ بیسکس کانسیپٹ کے اندر پرابلم ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم وہی بات سوچیں. اس نے وہ تو توضیح میں لکھا ہوتا کچھ دیر رکھیں, کچھ دیر سے مراد یہ نہیں کہ آپ جائیں اور چاولوں کو دم لگا کر آ جائیں, اس کے بعد آپ بچے کا پیمپر چینج کریں اور اس کے بعد کہیں وہ تو بھر جائے گی ساری کی ساری. کچھ دیر یعنی کچھ سیکنڈس. اور آپ نے دیکھا یہ خون روئی کی اوپری سطح پر ہے, بس جسے ہم اگر ہمارے پاس جو فقہی مسائل کا ڈھیر آتا ہے نا, صبح اٹھتے ہیں تو واٹس ایپ کھولتے ہیں تو اتنا تعداد میں سوال موجود ہوتے ہیں. نارملی کہا جاتا ہے ڈراپنگ ہے, صرف اسپاٹنگ ہے, یعنی خون بہت زیادہ کوانٹٹی میں جسم سے خارج نہیں ہو رہا. فقہا اسے ڈراپنگ اسپاٹنگ کچھ نہیں کہتے, فقہا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں یہ استحاضہ قلیلہ ہے. اور قلیلہ کے اندر عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پہلا کام پہلا ہر نماز سے پہلے, اچھا یہ جو کام کرے گی اذان کے بعد کرے گی, یہ کام 10:30 بجے یا 11:30 یا 12:30 بجے نہیں کرے گی, 12:46 پر کراچی میں ظہر کی اذان ہے. اس اذان کے بعد اس مستحاضہ کی ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے مرحلے پر یہ اپنا استحاضہ کی کوالٹی کو چیک کرے گی کہ استحاضہ کون سا والا استحاضہ ہے, قلیلہ ہے, خدا نہ سا متوسطہ ہے یا وہ کثیرہ کی طرف بدل گیا ہے. وہ روئی رکھے گی, روئی رکھنے کے بعد کچھ لمحوں میں اسے پتہ چل جائے گا کہ بھئی خون کی کوانٹٹی کیسی ہے, یہ قلیلہ ہے یا متوسطہ ہے یا کثیرہ. اب اسے پتہ چل گیا کہ یہ قلیلہ ہے, اب اس کے بعد نیکسٹ یہ جسم کو پاک کرے گی, وضو کرے گی, سینیٹری نیپکن رکھے گی. سینیٹری نیپکن رکھنا اس لیے لازم ہے کہ مستحاضہ کی واجب ذمہ داری ہے کہ حالت نماز میں اس خون کو باقی بدن اور لباس تک پہنچنے سے روکے. اور یہ ایک پراپر طریقہ یہی ہے نا کہ آپ کچھ رکھیں تاکہ یہ خون کہیں اور جسم کے کسی اور حصے کو یا کسی لباس کے باقی حصوں کو آلودہ نہ کرے, اور اس کام کو انجام دینے کے فوراً بعد نماز پڑھے گی. اور اگر کسی کی اسپاٹنگ بھی ایسی ہے کہ ہاں نہیں اسپاٹنگ بیچ میں ساتھ ہو رہی ہے, اور فرض کریں اس نے انہوں نے اسے کہتے ہیں استبرا کرنا, چیک کرنا اپنے لیے, آزمائش کرنا, انہوں نے اپنا آپ کو چیک کیا, وضو کیا, جسم پاک کیا, سینیٹری نیپکن رکھا اور بلا فاصلہ نماز پر کھڑی ہو گئی, اس دوران اگر ان کے جسم سے خون کے قطرات خارج ہوتے ہیں تو اس سے نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر انہوں نے ڈیلے کر دیا اور اس دوران جسم سے خون کا قطرہ خارج ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں انہیں دوبارہ سے ان ساری ذمہ داریوں کو پچھلی والی انجام دینا پڑے گا. یہ استحاضہ قلیلہ کی ہر نماز کے لیے. اچھا ایک ضمنی سا نقطہ یہ بھی یاد رکھیں, اگر اس نے اس ظہر اثر کے ظہر کے بعد نافلہ پڑھنی ہے, اسے نافلہ کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا, الگ جسم پاک کرنا پڑے گا. اور اگر نافلہ کے بعد فرض کریں کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی نماز پڑھنی ہے, بعض لوگوں کو الحمدللہ ہماری خواتین اس بات میں واقعی قابل ستائش ہیں کہ ان کے اندر عبادت کا جذبہ ہے, الحمدللہ بہت ساری مومنات آپ کو ایسی ملیں گی جو وہ صبح اٹھتی ہیں تو وہ 15-20-25 منٹ تک ان کی نمازیں چل رہی تھیں, شکرانہ تو نماز امام زمانہ تو نماز ہدیہ والدین تو نماز, بہت ساری ہمارے پاس تقریباً آغائے محسن قراتی ستاد اقامہ نماز کے بانی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 3000 کے لگ بھگ مستحب نمازیں, اور الحمدللہ ہم غنی ہیں واقعا, ایسی کثیر تعداد میں ہمارے پاس نمازیں ہیں. اسے ہر نماز کے لیے اس کام کو انجام دینا پڑے گا. اگر مستحاضہ قلیلہ نماز شب پڑھنا چاہے اور 11 کی 11 رکعت پڑھنا چاہے, اسے 6 ٹائم اپنی ذمہ داری کو انجام دینا پڑے گا. لیکن ایک بار یاد رکھیے, افضل الاعمال احمد ہوا, جیسے جیسے عمل کی سختی بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کا اجر بھی پڑتا چلا جاتا ہے. ایک عورت جو بالکل بیٹھی ہوئی ہے, گرم ٹھنڈے پانی کی سہولت ہے کمرے کے اندر, بعض لوگوں نے جن کے بیڈ رومس بڑے ہیں وہ چوکیاں بچھائی ہوتی ہیں نماز کی, بڑے کمفرٹیبل سے طریقے سے نماز پڑھی ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک عورت ہے جس کے پاس شاید ٹیپ واٹر اتنا قریب میں نہیں ہے. ہمارے پنجاب ہمارے سندھ میں بہت سارے گھر ایسے ہیں وہ لمبا سا سین کراس کر کے جاؤ تو کونے میں غسل خانہ ہے. آبویسلی اس نے بہت حیصل برداشت کیا نا اس نماز کے لیے, ممکن ہے وہ صرف آخری 3 رکعت نماز شب پڑھے اور اس 3 رکعت کا ثواب اس آنٹی کی نماز سے زیادہ ہو. اور خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو خواتین, میں آپ کو ایک روایت کا تبرکن, آپ فقہی مسائل کے درمیان, مجھے کسی نے کہا فقہی مسائل کے درمیان یہ روایتیں اور واقعات نہ سنایا کریں, میں نے کہا آپ میری جگہ بیٹھیں تو آپ کو بھی بعض چہروں کے تاثرات نظر آئیں, اور جو میں دیکھتی ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن تبرکن ایک روایت, ممکن ہے میں نے روایت پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہو, لیکن آغے مصباح یزدی نے رہجویان صادق میں روایت کو نقل کیا ہے اباذر غفاری سے, اور اباذر غفاری نے روایت کو نقل کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کائنات میں 4 موقع اس کے ذیل میں ایک روایت ہے, 4 موقع ایسے جب خدا عبادتیں چھڑوا دیتا ہے ملائکہ کی. اور یہ جملہ میں نے القائم میں پہلے ڈیم کنفرم کہا ہے, میں نے بعض چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں کہ میں نے یہ اس مدرسے میں پہلے بولی ہے یہ بات تاکہ مجھے یاد رہے اور میں سامنے والوں کے دماغ کی لسی نہ بناؤں. ٹھیک ہے نا, اچھا نہیں لسی مجھے, میری بھی کوئی بناتا تو مجھے مزہ نہیں آتا, تو میں وہ کام کسی کے ساتھ کیوں کروں کہ سامنے والے کو بھی مزہ نہ آئے. لیکن عورت بیسیکلی چاہتی ہے کہ اس پر فخر کیا جائے, عورت بیسیکلی چاہتے ہیں. مثلا آپ کبھی کسی آنٹی ٹائپ کی خاتون ہو جو سینئر سٹیزن ہوتے ہیں, ان سے پوچھے نا تو کہیں گی بس 28 سال بعد مان لیا سسرال والوں نے, تم گریٹ ہو, میری تو ساری تھکن ہی اتر گئی. یا کبھی کبھی مثلا ابا کہہ دیتے ہیں کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو, اسٹیٹس پر بھی ڈانس کر کے ابا تو سوشل میڈیا کا زمانہ ڈال دیتے ہیں کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو, میری بچی نے وہ کام کیا, پورے خاندان میں میرا سر اونچا ہو گیا, میرے بچے نے. اچھا خواتین اس چیز میں زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں, لڑکوں کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ بیچاروں کو ہم پارٹی ارینج کرتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ جا چکے ہوتے ہیں بورڈ بیسن کچھ کھانے کے لیے. عورتیں اس چیز میں حساس ہوتی ہیں, ہم چاہتی ہیں کہ مثلا ہمارے گھر والے ہمیں اپریشیٹ کریں, ہم چاہتے ہیں ایز اے ٹیچر ہمیں اپریشیٹ کیا جائے, ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں اپریشیٹ کیا جائے, ایز اے بہو, ایز اے بہن, ایز اے بیوی, ایز اے ماں, ایسا کچھ بھی ہم چاہتے ہیں ہمیں اپریشیٹ کیا جائے. ہم بے شک جناب سیدہ کپڑا دم بھرتے ہیں لیکن ہم وہ سوچ نہیں ہماری, صلی اللہ محمد لفظ صرف کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم شکر مانگتے ہیں تو جب انسان اچھا کبھی کبھی کوئی نہیں کرتا تو ہمیں غصہ بھی چڑھ جاتا ہے, دیکھو اتنا ان کے لیے کیا ہے, پھوٹ کے نہیں دی کہ اللہ بھابھی آپ کی بڑی مہربانی, آپ تو پوری رات ہسپتال میں میرے سرانے کھڑی رہی, ایسے منہ میں گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھی تھی. ہم شکوا بھی کرتے ہیں نا کہ ہماری شکر گزاری نہیں کی گئی. پروردگار ملائکہ کی عبادت کو روک دیتا ہے. ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب کوئی مومن بہت تھکا ہوا ہوتا ہے نماز شب کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور بیچارہ سو جاتا ہے سجدے میں, جب وہ سو جاتا ہے تو خدا ملائکہ کی عبادت کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے یہ نا یعنی سکانا سماواتی, اے میرے آسمانوں کے ساکنین, اے میرے ملائکہ گواہ رہنا یہ بندہ وجسد ہو نائم اور روح ہو ہندی, اس کا جسم سو رہا ہے روح اس کی میرے پاس ہے, اتنا تھکا ہوا تھا پھر بھی اٹھا. وہ اٹھنا انا ناشیت اللیل ہی جا اشد وط ان وقم قیلا, اصل مسئلہ تو یہ کراچی میں تو سردی نہیں ہے, سرد علاقوں میں رضائی سے نکلنا اصل آرٹ ہے. سرد علاقوں میں مجھے یاد ہے ہم 90s میں اصفہان پہلی مرتبہ گئے, اس وقت اصفہان -18 تھا اور جس مدرسے میں ہمیں روکا گیا تھا اس مدرسے میں گیس, اس اصفہان میں گیس نہیں تھی, یعنی اس شہر کے اندر اس وقت گیس نہیں تھی, اور جب ہم باہر جاتے تھے واش روم فجر کے وقت اور وہ باہر ایک ہاؤس تھا تو مجھے وہ شیخ اعظم کا واقعہ یاد آتا تھا کہ اوپر برف کی تہہ توڑ کر ان کی والدہ کہا کرتی تھی میں نے مرتضیٰ کو اس طرح سے دودھ پلایا کہ برف کی تہہ توڑ کر پانی نکالا ہے, اس پانی سے وضو کرنے کے لیے بڑا جگر چاہیے شیر جیسا. ہم کہتے تھے کاش کوئی فقیر کان میں آ کے کہتے تیمم کر لو چھوڑو اس پانی سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اور بات سمجھدار ہماری کراچی کی خواہران ایسی تھی, وہ رات کو آپ نے مگز دیکھے لوگوں کے کور والے, وہ رات کو سرانے رکھ کے سوتی تھیں, وہ اسی سے وضو کروں گی باہر والے پانی سے وضو. ٹیپ واٹر جیسے ہوتے تھے پہلے موم بتی جلا کے تھوڑی دیر انہیں گرم کیا جاتا تھا, کیونکہ وہ جو اندر ٹیپ واٹر کے پانی ہوتا تھا وہ برف بن جاتا تھا اور آپ نلکا کھولتے تھے پانی آتا نہیں تھا. ہم نے ایسی کوئی مشقت خدا کی خاطر انجام نہیں دے, بس ہم دیں استحاضہ قلیلہ یا کثیرہ یا متوسطہ. اگر نماز شب پڑھنا چاہتی ہے اسے ہر نافلہ نماز کے لیے وہی کام کرنے پڑیں گے جو اسے واجب نماز کے لیے انجام دینے پڑیں گے. اب نیکسٹ مستحاضہ متوسطہ, اس نے روئی رکھی, خون نے روئی کو بھر دیا, یعنی اتنا پریشر ہے خون کے اندر, لیکن یہ خون اس کپڑے تک جو الفاظ استعمال کیے ہیں فقہا نے, اس پٹی تک نہیں پہنچا جو اس کپڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے خواتین مثلا لائک انڈر گارمنٹس استعمال کرتی ہیں. یہاں پر یہ خون جو آ رہا ہے یہ استحاضہ متوسطہ ہے. استحاضہ متوسطہ کی دو ذمہ داریاں بنتی ہیں. پہلی ذمہ داری ہر دن کا ایک غسل. اچھا ہر دن کے غسل سے مراد آپ ہرگز یہ نہ لیجیے گا کہ پانچ نمازوں کے لیے ایک غسل, یہ حیض کا تفقیق کا مسئلہ نہیں ہے. فرض کریں کوئی مومنہ کسی مومنہ کے ہاں آج دوپہر 2 بجے استحاضہ متوسطہ ہو گیا اور اب انہوں نے آج ظہر اثر الحمدللہ پڑھ چکی تھی, اب مستحاضہ متوسطہ ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, انہیں مغرب عشاء کے لیے غسل کرنا پڑے گا. اچھا یہ غسل ان کو اذان کے بعد کرنا پڑے گا. ایک دوسری بات, انہیں مستحاضہ قلیلہ کے سارے مسائل کو فالو کرنا پڑے گا, مثلا وضو کرنا پڑے گا ہر نماز کے لیے, سینیٹری نیپکن چینج کرنا پڑے گا ہر نماز کے لیے, اور جسم سے اگر خون خارج ہوا ہے تو جسم کے اس حصے کو پاک کرنا پڑے گا ہر نماز کے لیے. اب یہ کام کر کے یہ نماز پڑھیں گی, لیکن کل انہیں غسل کرنے کے لیے مغرب عشاء کا انتظار نہیں کرنا, کل فجر سے پہلے انہیں غسل کرنا, کل فجر سے. اچھا یہ غسل کیا جائے گا فجر کی اذان کے بعد, کیونکہ دن کا ایک غسل ہے, یعنی استحاضہ متوسطہ کے لیے دن کا ایک غسل ہے. اور فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی کی فجر اللہ نہ کرے قضا ہو جائے, تو پھر اس صورت میں ان کو ظہر اثر کے لیے کرنا پڑے گا, لیکن تیسرے دن ان کو اسی فجر کے لیے غسل کو انجام دینا پڑے گا, اور پھر ہر نماز کے لیے انہیں. حتیٰ آپ سوچیے ایک مثال دیا کرتے تھے ہمارے استاد, فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ قرآن ہے, یہاں ہاتھ لگایا ایک وضو کیا, اس کے بعد میں یہاں ہاتھ لگانا چاہوں تو مجھے دوسرا وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے یہاں تک تو مسئلہ آپ کے لیے الحمدللہ واضح ہو گیا. اب آ جائیں مستحاضہ کثیرہ. وہ بیچاری, وہ میں اس کو مظلومہ بھی ساتھ ساتھ کہتی ہوں, جن کو کثیرہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ کس بھاؤ پڑتی ہیں, واقعی بہت پینک ہو جاتی ہیں خواتین, اسپیشلی یہ جو 50 سے 60 سال کے فیس کے درمیان والی خواتین ہیں, انہیں شروع کے فیس میں بلیڈنگ بھی بڑی ہیوی ہوتی ہے, یعنی ابھی تک میرے پاس جتنی خواتین نے مسئلہ پوچھا انہوں نے یہی کہا کہ بلیڈنگ ہیوی ہے. خیر ہم نے آخوئی کی مقلدات کو رجوع بھی کروا دیا, ہم نے کہا احتیاط واجب رکھے, شکر کریں فقی نے آپ کے لیے ایک دوسرا راستہ رکھا ہے کہ آپ رجوع کر سکیں اور بہرحال اپنی ذمہ داریوں کو دوسرے مرجے کی طرف رجوع کر کے اپنے لیے تھوڑا ایک ریلیف ٹائم نکال سکیں. مستحاض کثیرہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی. البتہ شریعت نے اس کے لیے ایک سہولت رکھی کہ اگر وہ ظہر اور عصر ملا کر پڑھے, یعنی ظہر اور عصر کے درمیان فاصلہ نہ ڈالے, تو ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کافی ہے. فجر کا تو ایک ہو گیا نا, فجر کے لیے وہ غسل کرے گی, سینیٹری نیپکن چینج کرے گی, وضو کرے گی اور جسم کے ظاہری حصے کو پاک کر کے بلا فاصلہ نماز پر کھڑی ہو جائے گی. اب ظہر عصر کا مسئلے میں ایسا نہیں, اگر وہ ظہر اور عصر کو ملا کر نہیں پڑھتی, مثلا بعض لوگوں کو آپ نے ایسا دیکھا ہوگا وہ ظہر شروع میں پڑھتے ہیں عصر تھوڑا لیٹ پڑھتے ہیں, تو اسے ظہر کے لیے الگ غسل کرنا ہے, وضو کرنا ہے, جسم کو پاک کرنا ہے, سینیٹری نیپکن رکھنا ہے, یعنی پچھلا سینیٹری نیپکن ہر حال میں چینج کیا جائے گا. یاد رکھیں فقہا نے, میں نے پہلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا, ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر یہ خون ہے تو بہرحال سوائے ایک آغا سے استاری نے استثناء قرار دیا ہے اور وہ بھی صرف مستحاض قلیلہ کے اندر استثناء قرار دیا ہے, باقی فقہا نے کوئی استثناء نہیں دیا کہ آپ مثلا آپ کہیں کہ ابھی تو مثلا اسے دوبارہ ری یوز کیا جا سکتا ہے, نماز کی حالت میں آپ اسے دوبارہ ری یوز کرنے کا اختیار نہیں رکھتے سوائے آغائے سیستانی کی مقلدات, سوائے حالت استحادہ قلیلہ والی کہ وہ اس نیپکن کو دوبارہ استعمال کر سکتی ہے. ادروائز ہر حالت میں آپ کو سینیٹری نیپکن کو چینج کرنا ہے, چاہے اس کے اوپر دو قطرے ہوں چاہے اس کے اوپر اس سے زیادہ کوانٹیٹی میں خون ہو. اب مستحاضہ متوسطہ ہے, مستحاضہ کثیرہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی, البتہ غسل ایک غسل سے وہ ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لے گی, لیکن اسے عصر کے لیے قلیلہ کے مسائل پر عمل کرنا پڑے گا. قلیلہ کے مسائل پر یہاں استحاضہ کثیرہ میں عمل کرنے سے مراد سینیٹری نیپکن چینج کرے گی, ظہر والا سینیٹری نیپکن ہٹائے گی, عصر کے لیے نیا رکھے گی, وضو کرے گی, جسم کے ظاہری حصے کو پاک کرے گی اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہوگی. اگرچہ اس دوران اس کے جسم سے مسلسل خون خارج ہوتا رہے, اگر اس نے اس پروسیس کے اور نماز کے درمیان فاصلہ نہیں ڈالا, نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ تین کیفیتیں ہیں مستحاضہ کی, قلیلہ, متوسطہ اور بولے ہیں کثیرہ. اوکے بولیے بیٹا. کیا مطلب گیپ آ جائے؟ ٹھیک ہے, اگر گیپ آ گیا, اس گیپ کے دوران خون آ گیا تو وہ پچھلا پروسیس ریپیٹ کیا جائے گا, ہاں دوبارہ سارا پروسیس ریپیٹ کیا جائے گا. اصل مسئلہ مستحاضہ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, اس کے اس پروسیس, دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے جب یہ مسئلہ پتہ ہے گھروں میں اتنا پریشان نہیں کرتا, یہ مسئلہ ہمیں پیش کرتے جب ہم زیارت پر جاتے ہیں یا مثلا ہم حج پر ہیں یا مثلا ہم عمرہ پر گئے ہیں. اب یہاں پر آپ کا فرض کریں گھر میں تو آپ نے مثلا باتھ روم کے پاس ہی قریب میں پلنگ کہیں کمرے میں مصلی بچھا لیا, آپ نماز پر کھڑے ہو گئے, وہاں پر آپ کہاں وضو کرتے ہیں؟ وضو خانوں میں. ٹھیک, اب وضو خانے کہاں پر, نماز کی جگہ کہاں پر, یہ بیچ میں فاصلہ آٹومیٹیکلی آ گیا. حتیٰ اگر فرض کریں آپ وضو کے لیے گھر سے پانی کی بوتل لے بھی جائیں, وہ جو ہماری بعض دوست ہیں حج کلاسز میں اسپرے والی بوٹل سے وضو شروع سکھاتی ہیں اور مختصر وضو سکھائے جاتے ہیں, مسئلہ یہ کہ صرف وضو تو آپ کی ذمہ داری نہیں بنتا, آپ کو سینیٹری نیپکن چینج کرنا ہے, آپ کو جسم کے اس حصے کو جہاں سے خون خارج ہو اسے پاک کرنا ہے, اس کے لیے آپ پھر مجبوراً واش روم جائیں, اور یہ واش روم اور یہ یہاں پر آ کر نماز پڑھنا, یہ پھر آپ وہاں پر نماز اس طرح سے پڑھ نہیں سکتے کیونکہ فاصلہ آ جائے گا. ورس کریں کبھی گھر میں بھی ایسا ہو جاتا ہے, آپ وضو کر کے کھڑے ہوئے, بیل بج گئی, اب آپ یہ ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تو آٹومیٹیکلی ہم پلٹ جائیں گے نا اس چیز کی طرف, یا فرض کریں خدا سا بچہ پلنگ سے گر گیا, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, یا کچھ اور کچھ, ہم انسان ہیں, ہم معاشرے میں رہتے ہیں, ہم مریخ پر تھوڑی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ ہی تو گھر کے کسی ایسے بڑے نے آواز دے دی جسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھہر کے آتی ہوں, اوکے میں آئی, اب وہ ہم نے وہ سب کر دیا, اب واپس میں دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوں, تو یہ جو وضو تھا جو سینیٹری نیپکن کا چینج کرنا تھا اور یہ جو جسم کا پاک کرنا تھا اسے دوبارہ انجام دیا جائے گا اور پھر نماز پر کھڑا ہوا جائے گا. مسئلہ یہاں تک واضح ہو گیا؟ اوکے جی بولیے. تین اور دیکھیں, میں تین اور بیان کروں گی تو میں استحاضہ کہاں بیان کروں گی. تین اور, ایک ہے کہ وہ جو شخص مستحب روزہ رکھتا ہے, نہیں ٹھہرے, تین مقامات اس وقت میرا ذہن, مجھے استحاضہ پڑھانے دیں, باقی تین چیزوں کی طرف گئی تو میرا استحاضہ
ये का मौजू रह जाएगा, लेकिन वो चार वाली रिवायत बहुत जजाब है। फिर कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही आए तो आपको चार की चार सुना दूंगी कैफियतें, जहां खुदा मलाइका की इबादत को रोक कर फख्र करता है। और दूसरा मुझे याद आ गया, अगर कोई किसी गायब के हक में दुआ करता है कितना अच्छा। मसलन हम कभी किसी के बीमार के लिए दुआ करते हैं, वो वहां मौजूद नहीं है, तो खुदा मलाइका से कहते हैं देखो इसके अपने दिल में हाजत है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में हाजत। मैं तो रात को बीबी से कहा बीबी हाजतें लेकर आए हैं यहाँ पर, और बहुत सारी हाजतें, एक आध भी नहीं है, ढेर सारी। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग्स मांगते हैं हम खुदा से, रब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। बहुत प्यारा जुमला हज़रत मूसा इब्ने इमरान का, खुदा जो तू खैर नाजिल करता ना मैं फ़कीर हूँ उसके लिए। हम खैर मांगते हैं, तो जब हमने अपने लिए दुआ बाद में मांगी, हमने पहले मसलन फ़र्ज़ करें आप में से किसी ने कहा आप दुआ करवा दीजिएगा, हमने वहाँ बैठ कर दुआ करवाई, आप नहीं हैं, आपकी गैर मौजूदगी में दुआ करवाई, खुदा ने मलाइका की इबादत को रोका और कहा देखो इसके अपने दिल में हाजत थी, लेकिन इसने उसे मुकद्दम किया जो यहाँ मौजूद नहीं है। ओके, बहरहाल इस्तहाज़ा मुतवस्सिता कलीला और कसीरा। अब इसके बाद आगे आ जाइए, इस जो चीज़ें मुस्तहाज़ा पर हराम हैं, इस्तहाज़ा कलीला सिर्फ मुफ्तरे वजू है। इस्तहाज़ा कलीला को फुकहा ने हदस असगर की सेंस में रखा है। अलबत्ता एक फ़िकी मिसकॉन्सेप्ट हमारे अदबी और इल्मी हलकों में था, वो ये कहा करते थे कि फ़र्ज़ करें एक मोमिना ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, इस्तहाज़ा कलीला है, इस्तहाज़ा कलीला में कि कभी कतरा आ गया बाज़ू दोबारा वो बाहर नहीं निकलता, बाज़ू का ऐसा ये चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं सुनने में। अब ये गई जाकर इन्होंने वॉशरूम में, जैसे वो सैनिटरी नैपकिन देखा वो वाइट है, उसके ऊपर खून का कोई खतरा वापस नहीं आया। अच्छा अभी नहीं, जिस्म का ज़ाहरी हिस्सा पाक नहीं करना, क्यों? क्योंकि नजिश ही नहीं हुआ, लेकिन वुजू दोबारा करना है, वुजू एक मिनट, वुजू दोबारा करना है, इसलिए कि तौज़ीह की इबारत है इस्तहाज़ा, जबकि वो जिस्म से खारिज हो जाए। तो मैंने अपने उस्ताद बुजुर्गवार से, यही जिनका मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया, मैंने कहा अगर वो तो खारिज ही नहीं हुआ, कहा वो रहम से खारिज हो, जिस्म से खारिज होने की बहस नहीं है। तो फिर आपको वुजू तो दोबारा करना है, और वुजू दोबारा करके फिर अच्छे बच्चों की तरह नमाज पढ़नी है। जी बेटा,
किसी खातून के नफास इस्तहाज़ा कलीला में बदले और इस्तहाज़ा कलीला से ही वो पाक हो जाए,
ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, कलीला के अंदर गुस्ल की जरूरत। देखिए फर्ज करें ये औरत थी जिनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई, पहले मसलन 8-9 दिन तक इनको इस निफास रहा, ठीक है, उसके बाद बाज़ूकत क्या होता है एक आध दिन का ब्रेक आया या 10 दिन इन्होंने निफास प्रॉपर देखा, उसके बाद इनको फिर से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन ब्लीडिंग की क्वान्टिटी हमेशा बच्चे की विलादत के बाद 11वें 12वें दिन वो खून की क्वान्टिटी नहीं रहती। हम सब खवातीन हैं, हम सब इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह गहराई से समझते हैं। अब ये इस्तहाज़ा कलीला चलेंगे, इन्होंने निफास का गुस्ल कर लिया था, ठीक है, अब ये कलीला जब एंड होगा तो इनकी गर्दन पर कोई गुस्ल नहीं है, ये पाकीज़ा औरत की तरह सुकून से नमाज पढ़ें, लेकिन इन्हें ये इत्मीनान हासिल करने के लिए कि अब ये इस्तहाज़ा कलीला नहीं रही, इन्हें अंदर से चेक करना पड़ेगा कि खून अंदर भी मौजूद नहीं है, ठीक। जी बोलिए, अगर खून नहीं आया तो फिर नहीं, वुजू करना पड़ेगा। देखिए वुजू का तो कलीला के अंदर भी फुकहा कहते हैं कि अगर नहीं आ भी रहा सैनिटरी नैपकिन पर तो अंदर तो है ना, इसे पता है कि ये मुस्तहाज़ा मुतवस्सिता या कसीरा या कलीला है। वुजू तो इसे हर नमाज के लिए करना है, चाहे खून सैनिटरी नैपकिन पर आए चाहे खून सैनिटरी नैपकिन पर ना आए, क्योंकि बास कंडीशन में ऐसा होता है क्लॉटिंग होती है, स्पेशली खुदा रहम जिनके बच्चे टर्मिनेट हो जाते हैं या मिस कैरेजेस की सूरत में, वो हमेशा ऐसा होता है बाज़कत कि सिर्फ क्लॉटिंग है, मसलन जब ये बैठेंगी टॉयलेट जाएंगी तब इनके जिस्म से खून खारिज होगा, अदरवाइज उस तरह से खून हमेशा सैनिटरी नैपकिन पर नहीं आता। जी फरमाइए। या ऐसा हो जाती
है
देखें, पहली बात तो ये कि क्योंकि अभी याइसा फ़िक़्ही एतबार से याइसा नहीं हुई, ठीक है, इनका भी टाइम पीरियड है, अगर खून के अंदर अलामतें हैं शराइते खून हैं तो वो हैज़ रहेगा चाहे वो 6 महीने बाद आए, नहीं आगे मेरा मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं, शराइत के अंदर पहली दूसरी या तीसरी शर्त क्या थी 3 दिन आए। अच्छा फ़र्ज़ करें 2 दिन बाहर निकलता रहा है, तीसरे दिन से जब इन्होंने अंदर से चेक किया खून अंदर मौजूद था, अगर खून अंदर मौजूद है और इसी तरह से 3 दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर ये सारे का सारा हैज़ बन जाएगा। اور اگر خون اندر موجود نہیں اور انہوں نے پچھلے دو دن میں نماز نہیں پڑھی ہے سوچ کر کہ مجھے پھر سے حیض آ گیا ہے مثلا 6 مہینے بعد, یعنی جن کی سائیکل ڈسٹرب ہوتی ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا نا خدا سا جنہیں سسٹ ہوتی ہے یا جنہیں کوئی فائب پتہ نہیں, 1001 قسم کی مشکلات ہیں, آپ کسی گائناکولوجسٹ کے پاس بیٹھے ہیں جو آج کی خواتین کو لاحق ہیں ہارمونس کی وجہ سے, تو اس صورت میں اگر اس کے اندر شرائط حیض ہیں, یہ سن یاس تک نہیں پہنچی تو یہ اسے حیض قرار دے گی. اچھا ایک چیز اس کے اندر, عورت کا ذاتی اطمینان بھی بہت بڑا معیار ہے. بعض اوقات ہمارا اندر سا اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ حیض نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے اس نے بند ہو جانا ہے, ایک دن بعد بند ہو جانا ہے یا کچھ گھنٹوں کے تک بلیڈنگ ہوگی, اور بعض اوقات بعض میڈیسنز لینے سے بھی خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ حیض نہیں ہے تو پھر آپ اسے استحاضہ سمجھ کر آرام سے اپنے استحاضہ کے مسائل پر عمل کریں. اس ضمن میں ایک فقہی مسئلہ جو میں نے حج کے موقع پر اور زیارات کے موقع پر خواتین سے بہت بڑی غلطی ہوتی دیکھی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ گولیوں کا استعمال. جب حج تھا شروع میں گولیاں نہیں تھیں تو لوگ حج نہیں کرتے تھے, چھوٹی عمر کی بچیوں کو لوگ گولیاں کھلانے لگتے ہیں. واقعاً حیف ہے, کوئی مناسب بات نہیں ہے. آپ کو صرف ایک وہ قبے کے نیچے رکنا حرام ہے, آپ جا رہے ہیں دروازے پہ بیٹھے رہے اچھے بچوں کی طرح, لیکن اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے, آپ گولیاں کھا رہے ہیں. یعنی یہ جو چیز پریکٹس میں دیکھی گئی میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہوں. میرے سامنے تو بہت یعنی آپ بیٹھی ہیں, میری اس آواز کو بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے. اگر آپ نے گولیوں کے اندر ذرا سا کچھ 19-20 ہو جاتا ہے, کھانے کی ٹائمنگز میں اسپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ اسپاٹنگ ہو رہی ہے, آپ جب بھی اندر چیک کرتے ہیں اندر خون موجود ہوتا ہے, یہ حیض ہے. اب شریعت آپ کو مسجد میں جانے کی, حرم میں بیٹھنے کی, نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. میں نے خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے مسجد الحرام کی چھت پر دعائے جوشن کبیر کے پروگرام میں ایک مومنہ کو دیکھا. وہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے ہوٹل میں کہا تھا کہ مثلا ہلکی پھلکی سی اسپاٹنگ ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا, بہرحال انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, انہوں نے جیسے انسان ایک دوسرے کے ساتھ گروپ میں ٹریولنگ کرتا ہے تو بات کرتے ہیں. پھر جب ہم وہاں پر دعائے جوشن کبیر کے پروگرام میں گئے تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ یہاں کیسے بیٹھی ہوئے, آپ کے لیے تو بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ نے مولانا سے مسئلہ پوچھ لیا, انہوں نے کہا ہے شی کین سٹ. اور ہمارے ساتھ استاد بزرگوار ہی تھے حج پر. میں نے کہا کیسے کہہ دیا, ایسا ہو نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ نے مولانا صاحب کو بتایا کہ خون اندر موجود ہے؟ تو کہتی ہیں وہ اتنے بھی بے شرم نہیں ہیں کہ آپ ایک مرد کو بتائیں کہ خون اندر موجود ہے. میں نے کہا تو مسئلہ پوچھا ہی صحیح طرح سے. میں نے کہا یہ مسئلہ آپ آغا سیستانی سے بھی پوچھے تو وہ یہی کہتے کہ مثلاً میری بیگم کو صرف 1-2 قطرے آئے ہیں اور اس کے بعد خون نہیں آ رہا. وہ کہیں گے وہ استحاضہ قلیلہ تھا, ختم ہو گیا, وضو آپ کا ٹوٹ گیا, معاملہ ختم ہو گیا. آپ انہیں بتائیں سے تجھے اندر خون موجود ہے جب بھی آپ استبرا کر رہی ہیں. تو کہا میں اتنی بے شرم نہیں ہوں کہ میں مولانا صاحب کو جا کر یہ سب بتاؤں. میں نے کہا پھر میں نے ان کو پرچی بھیجی جب وہ لابی میں کلاس ہوتی تھی. میں نے کہا کہ مثلا اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا ہے, میں نے کہا ان کے ایام ہیں حیض کے, انہوں نے حیض کو روکنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کوشش میں کامیاب نہیں ہے. ہماری عورتوں کا حج کے عمرے کے مسائل میں سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ ہم ہر بات ہر کسی سے کھل کے کرتے ہیں. وہ بیچارے مولوی صاحب سے بات کرتے ہوئے, میرے آغا کا القائم ہی کا ایک کلپ ہے جس میں نے کہا دلہن کے پردے کو بچانے کا آسان طریقہ اس کے برابر میں ایک مولانا بٹھا دو, اسی سے صرف شرم آتی رہے گی سب کو. لیکن حقیقت ہے اگر آپ کو خدا نخواستہ کبھی ایسے مقدس مقامات کی ٹریولنگ کے اندر کوئی ایسا پرابلم ہو جائے, پورا مسئلہ سامنے والے کو بتائیں اور یہاں سے پوچھ کر جائیں, بجائے اس کے کہ وہاں سے کسی کو توے پر کھڑا کریں جلتے ہوئے کہ بھائی ابھی کہ ابھی مجھے بتائیں. سب پورا گروپ مسجد سہلا کے اندر چلا گیا, ہم باہر کھڑے ہوں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا یہ کیوں نہیں مسجد سہلا جا رہی, تو آپ ہوٹل میں ٹکی رہتے ہیں. اور یہ مسائل آپ کو پوچھ کر جانے چاہیے تھے, نہ یہ کہ آپ وہاں جا کر کسی کے لیے بھی زمین کو گرم کریں کہ بھائی ابھی کہ ابھی بتائیں اور آپ نے نہیں بتایا تھا تو میں تو چلی گئی. نہیں, اگر خون اندر موجود ہے فقی آپ کو مسجد میں جا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گا. اوکے, اب آ جائیں مستحاضہ کے مسائل کے حوالے سے. پھر ایک
سوال اور ہے, اور اگر یہی کنڈیشن ہو کہ پتہ ہو کہ آپ کے مینسٹریشن کی ڈیٹ کیا ہے اور قافلے کے جانے کی بھی وہی ڈیٹ ہے, تو پھر اگر ٹیبلٹ نہیں یوز کی جائے تو پھر کیا جائے کہ
زیارتیں کر پائیں؟ دیکھیں زیارتی کر پائیں, فرض کریں مثال کے طور پر کربلا کے اندر آپ امام حسین کی زری تک نہیں جا سکتے, حرم کے اندر جانے میں کوئی ممانعت زری تک نہ جائے. حج ایک منٹ, حج کے اندر شریعت نے ریلیف رکھا ہے جن عورتوں کو حج کے این اس ٹائم پیریڈ کے اندر حیض آ جانا ہوتا ہے جب اعمال مکہ انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں, وہ اس فیز کے اندر ان کے پاس ایک چوائس رکھی جاتی ہے کہ بعض صورتوں میں وہ پہلے کر سکتی ہیں ایڈوانس. بعض صورتوں میں اگر وہ ایڈوانس نہیں کیا اور ان کا ایسا تھا کہ مثلا 2-3 دن بعد آئے گا, ہمیں حسن سے بھی خواتین کو پہلے حیض آ جاتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ بھاگ دوڑ, کراچی میں اتنے نواب بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہم یہاں سے گلبرگ جانے کے لیے رکشہ پکڑ لیتے ہیں, اور وہاں ہمیں اتنی چلنا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات بعض خواتین کو حیض پہلے آ جاتا ہے. ایسے میں آپ کو آپ صحیح کر سکتی ہیں باہر والی سائڈ سے جا کر, صحیح صفا و مروہ کر سکتی ہیں. آپ کو مسجد الحرام کا ایشو ہے, مسجد الحرام کے لیے آپ کسی کو نائب بنا سکتی ہیں. شریعت نے کہیں آپ کو بند گلی میں کھڑا نہیں کیا. پتہ نہیں کیوں کھاتے ہیں لوگ, اور پھر اچھا کھانے کے بعد اس کو بھگتان بھی دیتے ہیں. بعض کا ذرا سا کچھ کھانے پینے میں 19-20 ہو جاتا ہے, آپ جس چیز کے لیے بہت سینسیٹیو ہوتے ہو اس فیز کے اندر آپ کو حیض آ جاتا ہے. یہ چیز میں نے اگر نہ دیکھی ہوتی اپنی آنکھوں سے تو شاید میں اتنا اطمینان سے کہہ بھی نہ پاتی, لیکن یہ چیز محسوس کی ہے میں نے کہ خواتین اس مسئلے کے اندر. اور پھر اگر آپ کو مسئلہ پوچھیں تو آپ خود پوچھیں. ہمیشہ یاد رکھیں مسئلہ جب زبانوں سے گھوم کر جاتا ہے تو وہ مسئلہ باقی نہیں رہتا. اور الحمدللہ آج کی عورت تو میرا خیال ہے وہ گوادر جا کر پلاٹ خرید کر آ جائے اور شوہر سے کہ آپ سے تو کچھ ہوا ہی نہیں آج تک, دیکھیں یہ پلاٹ بھی میں خرید کر لائی. تو جہاں سارے کاموں میں اتنا اعتماد میں نفس ہے وہاں خوب اپنے فقہی مسئلے کو, یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. اور آپ کے خیال میں آئمہ کے زمانے میں لوگ عورتیں آ کر نہیں پوچھی تھیں آئمہ سے, اللہ کے حبیب سے نہیں پوچھے جاتے تھے؟ علماء ورثۃ الانبیاء ریلائبل سورس ہے. آپ کو منہ سے یعنی فیس ٹو فیس بات کرتے ہوئے ہیزیٹیشن ہو رہی ہے, آپ واٹس ایپ پر میسیج ڈراپ کر دیں, آپ اس مسئلے کو فون کال پر پوچھ لیں, بڑی آسانی سے بہت ساری چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. اب آ جائیے وہ چیزیں جسے استحاضہ کے لیے جن کے لیے استحاضہ کے اندر کوئی ظاہر حرم میں بیٹھی رہے, دعائیں مانگے, دعائیں مانگے, زیارت عاشورہ 100 لان 100 سلام کے ساتھ پڑھے, حدیث کساب پڑھے, پوری مفاتی پڑھے. دیکھیں بعض کام ایک بار یاد رکھیں بعض کام ہم لمبی نمازوں کی وجہ سے نہیں کر پاتے. آپ مانتی ہیں کہ نہیں مانتی؟ بعض کام ہم جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہم پورا کراچی میں بیٹھ کے نمازیں ایسی لمبی لمبی پڑھیں, ہم نہ پڑھیں, وہاں ہماری جا کے خواہش ہوتی ہے مثلا ہم نماز جعفر دیار بھی پڑھیں, ہمارا دل جاتا. اچھا آپ کراؤڈ کے موقع پہ گئی ہیں تو ویسے ہی راکیوں نے آپ کو چمٹنے تو نہیں دینا زری سے, وہ کہیں گے حرک دائرہ چل اگے لگو, تو اس سے تو ایسے ہی کہہ دینا آپ کو, ٹھیک ہے نا. آپ باہر بیٹھے رہے اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کے زری دیکھتے رہیں, آپ کو وہاں بیٹھنے سے شریعت نے نہیں روکا جہاں سے زری نظر آ رہی ہے. سید الشہداء کے حرم اس سائڈ والی جگہ پر آپ کو زری نظر آتی ہے, آرام سے آپ بیٹھ کے اپنے مولا سے باتیں کریں, بقول شہید سبط جعفر کی آئیے اپنے مولا سے باتیں کریں. لیکن یہ ہے کہ مسجد کوفہ رہ جاتی ہے, مسجد سہلا رہ جاتی ہے. اس میں بھی اگر فرض کریں کچھ کوئی گروپس کی ٹریولنگ کے اندر اس طرح کی, اچھا آپ دعا کریں خدا سے. میں رات کی مجلس میں مومنات کی خدمت میں جناب نفیسہ خاتون کا تذکرہ کر رہی تھی, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام صادق کی بہو تھی اسحاق کی زوجہ, امام علی مقام نے اس کپل کو مصر بھیجا تھا دین کی تبلیغ کے لیے, اور وہاں پر انہوں نے اپنے گھر کے بیک یارڈ میں قبر کھودی ہوئی تھی. اگر آپ ان کا مفصل تذکرہ پڑھنا چاہیں تو احسن المقال میں جہاں چھٹے امام کی اولاد اصحاب اور اعظم کا تذکرہ وہاں اس خاتون کی طرف بھی اشارہ ہے, ورنہ شیخ ذبیح اللہ ملاتی نے ریاحین الشریعہ میں عربی کی کتاب ہے, فارسی ٹرانسلیشن بھی ہے اس کتاب کی, اس میں بھی مخدرہ کا اس معظمہ کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے اپنے گھر کے بیک یارڈ میں قبر کھودی ہوئی تھی, روز اس میں بیٹھ کے قرآن پڑھتی تھی, 20 سال موت کا انتظار حالت روزہ کے ساتھ کرتی رہی. آخر میں جب وہ ان کو موت کی پسینہ پیشانی پر آیا تو کنیز پانی لے کر آئے تو کہا واہ ہو تجھ پر, میں نے 20 سال خدا سے چاہا کہ مجھے حالت روزہ میں موت دے. یعنی ہم مانگے اہل بیت سے مثلا ہماری ایسی سیٹنگ ہو جائے. دیکھیں ہم توسل کرتے ہیں ان ظاہری اسباب پر. ایک حدیث قدسی کا جملہ بہت پیارا ہے, ہم نے بعض ایسے افراد کو دیکھا جو بہت پرفیکشنزم کا شکار ہوتے ہیں اور بڑی اسی پرفیکشنزم کی منہ کھاتے ہیں. حضرت موسیٰ کے پیٹ میں درد ہوا, انہوں نے خدا سے کوہ طور پر کہا خدا پیٹ میں درد ہے, اللہ نے کہا فلاں فلاں جڑی بوٹی کھاؤ ٹھیک ہو جائے گا. موسیٰ علیہ والا نبینا افضل الصلاۃ والسلام گئے, وہ جڑی بوٹی کھائی, پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. کچھ عرصے بعد دیکھیں بشری تقاضے انبیاء کے اندر تھے نا, سورہ مبارک کے کہف کی آخری آیت کہتی ہے قل انما انا بشر مثلکم الہ یوحی الیہ, کہہ دو میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں, صرف فرق کیا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, عصمت ہے بیچ میں اور خدا کے علم سے کنیکشن ہے. کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, وہ جڑی بوٹی کھائے, کوئی پیٹ کے درد کو فرق نہیں پڑا, کوہ طور پر شکایت لے کر آئے, کہا پروردگارہ پہلی دفعہ پیٹ میں درد ہوا جڑی بوٹی کھائی ٹھیک ہو گیا, دوسری مرتبہ پیٹ میں درد ہوا جڑی بوٹی کھائی پیٹ کو فرق نہیں پڑا, کہا موسیٰ پہلی مرتبہ تم نے ہم پر بھروسہ کیا تھا, دوسری مرتبہ اس جڑی بوٹی پر بھروسہ کیا تھا, تو جب اس کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن ہونے نہیں دے گا. اور ہمیشہ بعض اوقات تو وہاں بیٹھ کے جو رونے میں مزہ ہے نا وہ زری کے پاس جانے میں نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیں. وہ ایک تڑپ ہوتی نا مولا صاحب زری تک ہو کر آ گئے, میں زری تک ہو کر نہیں ہے. اور وہ آنسوں میں ایک شدت آ گئے. بہجت کہا کرتے ہیں اگر یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ مولا کی طرف سے اس نے دخول مل گیا تو دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھو آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس نے دخول مل گیا. اور ہمیں ہم عورتیں نا ہم تو اسی باتیں بھی رو سکتے ہیں کہ مولا سارے جا رہے ہیں زری تک, ہمیں زری تک جانا میسر نہیں. بی اے پازیٹیو تھنکر, اللہ کا احسان ہے یہ بھی, بہرحال ایک خدا کی دی بھی ایک دین ہے, اس کے لیے اتنا وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب فرمائی دیکھیے, فقہا فرماتے ہیں کہ جو چیزیں مستحاضہ پر حرام ہیں, فرماتے ہیں اگر وہ مسجد میں رکنا چاہے تو اس کثیرہ میں اسے غسل کرنا پڑے گا. رکنا چاہے مستحاضہ کثیرہ اکارڈنگ ٹو آیت اللہ سیستانی. پھر فرماتے ہیں خط قرآن کو چھونے کے لیے اسے ہر دفعہ وضو کرنا پڑے گا, لیکن شوہر کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں کسی قسم کی کوئی پابندی مستحاضہ متوسطہ کثیرہ اور قلیلہ کے لیے نہیں ہے. یعنی وہ آزاد ہے, وہ مخیر ہے, وہ کرنا چاہتی ہے کرے, کوئی قباحت نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں مستحاضہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اپنے استحاضہ کی حالت کو سمجھنا ہے, یعنی استحاضہ کون سا والا ہے, متوسطہ ہے, کثیرہ ہے, قلیلہ ہے, کیونکہ اس کی نماز کا دار و مدار اس استحاضہ کو سمجھنا ہے. پھر ان کاموں کو انجام دینا ہے جو نماز کے لیے واجب ہیں, اور اس سے حت الامکان وضو سے پہلے اور غسل سے پہلے اور وضو اور غسل کے بعد اپنے خون کے باہر نکلنے سے, خون کو باہر نکلنے سے روکنا چاہیے. خون کو باہر نکلنے سے مثلا کوئی ایسی فرض کریں, مثال کے طور پہ کوئی ایسی فرض کریں کوئی ایسی ٹیبلٹ ہے جس سے بلیڈنگ تھوڑی دیر کے لیے ہیں, ایسی دوائیاں مارکیٹ کے اندر, تو وہ اس طرح کی کسی چیز کا استعمال حالت نماز میں کرے جس سے نماز میں خون کم سے کم باہر نکلے, یا اگر ہو سکتا ہے تو باہر ہی نہ نکلے. اگر وہ اس چیز کو کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ اس چیز کو حالت نماز میں کنٹرول کرے کہ اس کا خون اس حالت نماز کی حد تک جسم سے باہر نہ نکلے. یا فرماتے ہیں کہ اگر اسے پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ پاک ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا یہ استحاضہ, آخری دموں پر ہے, تو پھر تھوڑا انتظار کرے, جب پاک ہو جائے تب اپنی اس نماز کو ادا کرے. اور مستحاضہ متوسطہ اور مستحاضہ کثیرہ آخر میں جب وہ بالکل پاک ہو جائیں گی تو انہیں ایک غسل انجام دینا پڑے گا. قلیلہ تو بیچاری جسے کہنا اس کی تو بڑی آسائش چل رہی ہے, اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. آغا سیستانی فرماتے ہیں استحاضے میں روزے کا, استحاضے سے روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ نے روزہ رکھنا ہے رکھیں, اللہ کا نام لیں اور پروردگار انشاءاللہ سب کی عبادتوں کو قبول کرے. اور پھر آخر میں ایک فرق کہ حیض کے اندر منیمم 3 دن ہیں اور میکسیمم 10 دن ہے, استحاضہ کے اندر منیمم اور میکسیمم کی بحث نہیں ہے. ممکن ہے کسی کو صرف ایک لحظہ استحاضہ ہے, اور ممکن ہے کسی کو مہینوں چلتا رہے. خدا سا جن کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں, ہمارے ہاں بعض خواتین خون استحاضہ اور خون زخم کے اندر بھی فرق واضح نہیں کر پاتی, یعنی وہ فرق سمجھ نہیں پاتی میرے الفاظ کے مطابق. اس کا پھر میں ایک پریکٹس والے مسئلے کی مثال دوں اور آج کے اس موضوع کو یہاں تک مکمل کر دوں. بعض خواتین برتھ کنٹرول کے لیے کوائل رکھواتی ہیں, اس کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے آئی او ڈی شاید, وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد بچوں کے درمیان جو لوگ فاصلہ چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اب مزید بچہ پیدا نہ ہو, اس میں بعض کا اسپاٹنگ ہوتی ہے. اگر وہ زخم کا خون ہے تو اس کے اوپر استحاضہ کے احکام لاگو نہیں ہوں گے. زخم کے خون کے 2 جملوں کے اندر احکام آپ کی خدمت میں, اور گفتگو کو مکمل کر دوں آج کی حد تک. زخم کے خون کے اندر ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زخم کا خون مبتل وضو نہیں ہے, یعنی استحاضہ قلیلہ مبتل وضو ہے. آپ وہ جسم سے ایک قطرہ بھی باہر نکل گیا آپ کا پچھلا وضو گیا, لیکن استحاضہ کے اندر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, زخم کے اندر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. زخم کے ساتھ آپ ایک وضو کے ساتھ 10 نمازیں پڑھیں, 20 نمازیں پڑھیں, نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. زخم کے خون میں سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ صرف وہی ایک ذمہ داری ہے کہ عورت زخم کے خون کی صورت میں کوئی ایسی کپڑا یا سینیٹری نیپکن استعمال کرے جس سے حالت نماز میں باقی جسم یا باقی لباس اس خون سے آلودہ نہ ہوں. جیسے خدا ناخواستہ یہ زخم کا خون ویسے ہی ہے جیسے خدا ناخواستہ بالوں کو پائلس کا پرابلم ہو جاتا ہے, اس میں بھی اسپاٹنگ ہوتی رہتی ہے, بلیڈنگ ہلکی پھلکی بعض لوگوں کا جب خدا ناخواستہ سیویئر ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کہیں اور کوئی ایسا زخم پھوڑا پھنسی نکل آئے جس سے خون آہستہ آہستہ رستا ہے, اور وہ رسنے والا خون آپ کی نماز کی صحت پہ اثر نہیں ڈالتا. صرف آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس خون کو ادھر ادھر لگنے سے, ادھر ادھر پھیلنے سے بچائیں, جو کہ الحمد للہ اتنا ہمارے یہاں خیال رکھا جاتا ہے. اس زخم کو بینڈیج کی جاتی ہے یا اس طریقے سے اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جب نماز پڑھے ہوتے ہیں تو ہمارے وہ خون جو جسم سے نکل رہا ہے زخم کا, وہ باقی اعضاء تک یا نماز کے لباس تک نہ پہنچے. میں نے یہاں پر اس کو مکمل کر دیا.
رحمتک یا ارحم الراحمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.